العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم
وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم.
عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا گیا اور تمہید کل پیش کی جا چکی ہے، لہذا پھر تمہید کو میں نہیں دوہراؤں گا. اور جیسا کہ جو حضرات کل موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ کل سورہ حجرات کا آغاز کیا گیا تھا اور آدھا سورہ کل پیش کیا جا چکا ہے، جس میں یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ خطاب ایمان والوں سے ہے کہ اے ایمان والوں، کسی بھی بات میں اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، تقوی اختیار کرو کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا تھا کہ اے ایمان لانے والوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر دھیمی رکھو اور ان سے ایسی گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے پر کیا کرو، ورنہ تمہارے کیے کرائے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں احساس کرنا ہوگا. اور پھر ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر دھیمی کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیتا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور اسی اخلاقی درس کو دہراتے ہوئے قرآن مجید یہ پورے سورے کو اخلاقی سورہ بنا دیا اور سارے خطابات مومنین سے کیے ہیں سوائے ایک خطاب کے. پھر ارشاد ہوا کہ وہ لوگ کہ جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، ان کی اکثریت بے عقلوں کی. اگر یہ لوگ انتظار دیکھتے جب تک کہ آپ خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نہ آ جاتے تو خود ان کے لیے بہتر ہوتا. میں صرف یاد دہانی کے لیے آیتیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ نئے ہیں، شاید کل تشریف نہیں لائے تھے. کیونکہ قرآن مجید اگرچہ کہ آیتوں میں بظاہر تسلسل نہیں مگر تسلسل ہے. قرآن تذکر دے رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی قرآن نے توجہ دی ہے. وہ چھوٹی باتیں دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے تو انہی چھوٹے باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہو جائے گا. انہی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ ایک بہت بڑا حملہ ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑی جنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ رپورٹ صحیح نہیں ہوئی. جس رپورٹ کے اوپر اتنی بڑی جنگ ہوئی آخر میں کہہ دیا کہ جو ہے کسی کی جان گئی اور کسی کی ادا ٹھہر گئی. کسی کی گئی ادا، کسی کی ٹھہر گئی. قرآن کہہ رہا ہے دیکھو یاد رکھو کہ وہ لوگ اے ایمان لانے والو ان جا تم فاسقون, اگر کوئی فاسق آ کے تمہیں خبر دے تو اس کی بات کو اچھی طرح جانچ لیا کرو. ان جاءکم فاسق بنبئین فتبینوا, اگر کوئی فاسق آ کر تمہیں خبر دے تو اچھی طرح سے اس کی جانچ پڑتال کر دیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر حملہ کرو اور اس کے بعد میں نادم ہو جاؤ, اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ. عراق پر حملہ ہوا امریکہ کا, کیا کہہ کے ہوا, نیوکلر ہتھیار وہاں چھپائے گئے ہیں, اتنا حملہ ہوا باقی آخر میں کہا کہ کچھ نہیں نکلا, خدا پہاڑ نکلا چوہا. یعنی جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سب فاسقوں کی رپورٹ کے مطابق ہو رہے ہیں, جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ فاسقوں کے قول کے مطابق ہو رہا ہے, مومنوں کے قول کے مطابق نہیں ہو رہا. آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں گے کہ پوری سیاست الٹی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیاست بنائی جا رہی ہے شراب کے نشے میں. رپورٹ آ رہی ہے ان لوگوں کی جو فاسق و فاجر ہیں, جھوٹے لوگوں کی رپورٹ کے اوپر کام چل رہا ہے, اطلاع دینے والے جھوٹے, قانون بنانے والے نشے میں, اور اتباع کرنے والے شیطان کی, دشمن انسانیت کے. تو ان سے خیر کی امید کیسے ہو سکتی ہے؟ خیر کی امید کیسے کی جاتی ہے؟ ابھی تک ہو یہ رہا تھا کہ مکار مکار سے ٹکرا رہے تھے, پہلی مرتبہ دنیا میں اب یہ ہوگا انشاءاللہ, ہو رہا ہے کہ اب دنیا حق سے ٹکرانے جا رہی ہے, اور جب جب حق سے ٹکرائیں گے پاش پاش ہو جائیں گے, پتا تک نہ چلے گا کہ تمہارے جہاز کہاں غائب ہو گئے, تمہارے میزائل کہاں غائب ہو گئے. یہ سب چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ آنے کے بعد ہوگی امام کے, امام آنے کے بعد نہیں, امام تو آ چکے ہیں, امام تو ہے. آپ کیا کہہ رہے امام آئیں گے, امام کیا آئیں گے, امام تو ہے نا, امام نہیں ہے, نہیں ہے اس وقت. پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ امام آئیں گے تو ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا؟ اتنا بڑا دھوکا ہے یہ کہ ہم بیٹھے ہوئے انتظار میں, امام موجود ہے غائب نہیں ہے, ہم غائب ہیں, ہماری نظروں سے غائب ہیں, ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن وہ تو ہمیں دیکھ پا رہے ہیں, ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں, یہ ہماری کمزوری ہے. اور جب ہم اپنی کمزوریاں دور کر لیں گے ان کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے, اب اس وقت بھی ان کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے لیکن ہم کو احساس نہیں ہے. صلوات پڑھو,
اللہم صل علی محمد و آل محمد, عجل فرجهم.
ان کا فیض جاری و ساری, ان کا فیض موجود ہے, وہ ہماری ہدایت کر رہے ہیں, ان کے ارشادات, ان کے فرمودات موجود ہیں, ان کا نظریہ ہم جانتے ہیں. اگر ہم ان کو راضی رکھیں گے تو ان کا فیض ہم تک پہنچ سکے گا. تو یہ سنت الہیہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیجئے. اگر آپ کمزور رہیں گے, کمزور بنیں گے نہیں, بلکہ کمزوری اگر خود بخود رہے گی آپ کی تمام کوششوں کے باوجود بھی اگر آپ کمزور رہیں گے تو وہ پابجائی اللہ کرے گا, امام زمانہ آپ کی مدد کریں گے. اگر آپ کی کوتاہی ہوئی آپ ذمہ دار ہیں, اگر آپ اپنے سے کمزور بنے تو پھر یہ آپ کی کمزوری ہوگی, آپ کو کمزور نہیں بننا ہے. آپ کو قوی بننا ہے, اگر آپ نے کبھی بننے میں کوتاہی کی، اگر آپ نے غفلت برتی، تو پھر غافلوں کی مدد اللہ نہیں کرے گا. اللہ جو ہے کمزور بننے والوں کی مدد نہیں کرتا، کمزور ہونے والوں کی، جو حقیقت میں کمزور ہے ان کی مدد کرتا ہے، جو خود سے کمزور بن گئے ہوں ان کی مدد نہیں کرتا. جس وقت ایک ملک کمزور تھا، واقعی کمزور تھا، اور ادھر سے جہاز نکل چکے تھے، تبس کے صحرا میں آ کے ٹکرا کے پاش پاش ہو گئے. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ اس وقت کمزور تھے، اس لیے اللہ نے مدد کی. اگر وہی سوچ کے بیٹھ جاتے کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا، نہیں، اللہ کمزور بننے والوں کی کبھی مدد نہیں کیا. اگر ایسے ہی بیٹھ جاتے تو اللہ کی مدد نہیں پہنچتی. اپنے آپ کو قوی بنایا تب کہیں جا کے اللہ مدد کرے گا. اب بھی کوئی کمزوری رہ گئی ہو تو اس کو اللہ دور کرے گا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، مگر مومنین کو آپس میں جو ہے متحد رہنا، مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونا. مسلمان اگر متحد ہو جائے، مسلمان طاقتیں اگر متحد ہو جائیں، مسلمان ممالک اگر متحد ہو جائیں، تو پھر کافروں کو پنپنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. لیکن کمزوری مسلمانوں کے اندر. قرآن مجید کی کل جو میں نے آیا سنائی تھی، وہ آج جو لوگ نہیں آئے تھے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وَإِن طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کا دو گروہ آپس میں ٹکرانے لگے، دو گروہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنے لگے، تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جلدی پر آگ نہ چھیڑو. لڑ رہے ہیں تو اس میں اور اضافہ نہ کرو، بلکہ ملانے کی کوشش کرو، متحد کرنے کی کوشش کرو. اور اگر تم نے یہ دیکھا کہ ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، تو جو زیادتی کر رہا ہے اس سے جھگڑا کرو، خالی نہ بیٹھو، بلکہ اس گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. جب وہ حکم خدا کو ماننے کے لیے آ جائے، تو پھر حکم خدا کے مطابق فیصلہ سناؤ، فیصلہ سناؤ اور عدالت سے کام لو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عدالت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد اللہ
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اور قرآن مجید مبالغہ نہیں کرتا، قرآن مجید کوئی بات جو ہے مبالغہ آمیز نہیں کرتا. قرآن مجید کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوة، کہ مؤمنین آپس میں، کل یہاں پہ بات ختم ہوئی تھی کہ انما المؤمنون اخوة، کہ مؤمنین آپس میں بھائی ہیں. کل میں نے عرض نہیں کیا کہ بھائی نہیں بلکہ سگے بھائی کہا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں مومن مومن بھائی بھائی، مسلمان مسلمان بھائی بھائی، ہم سب بھائی بھائی ہیں. بھائی بھائی ہونا اور بات ہے، بھائی ہونا اور بات ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہم سب بھائی بھائی ہیں. بھائی بھائی یعنی الگ الگ ہے، وہ بھائی اپنی جگہ پہ ہے، بھائی اپنی جگہ پر. کہنے کو بھائی ہے، ورنہ حقیقت میں بھائی تھوڑے ہی ہیں. مومن بھائی ہیں، سگے بھائی. اب یہ سگے بھائی ہیں یعنی سگے بھائی نہیں ہیں، مومن بھائی ہیں. مومن بھائی ہیں یعنی سگے بھائی نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مومن ہیں یعنی سگے ہیں. آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سگے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سگے نہیں ہیں. مومن بھائی ہے، سگے بھائی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو مومن ہے اس کو سگے بھائی کہو، جو سگا بھائی ہے اس کو سوتیلا بھائی کہو. اگر وہ مومن نہیں ہے تو، اگر آپ کا وہ سگا بھائی ہے لیکن وہ آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، وہ آپ کے نظریے کے مطابق نہیں ہے، اس نے آپ کی طرح ایمان نہیں قبول کیا ہے، تو پھر وہ آپ کا سگا بھائی ہوتے ہوئے وہ سگا بھائی نہیں ہے. انما المؤمنون اخوة، مومنین ہی آپس میں سگے بھائی. یہ اہل ہے، اہل. یہ بات نہیں نکلی اشرے میں، میں ورنہ میں اکثر مجالس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ایک مجلس میں تو ضرور، کہ بھائی یہ بات لوگوں کو معلوم ہو کہ آخر کون سے رشتے اہم ہیں. یہ تو معلوم ہو، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ رشتے بہت اہم ہیں. جو پیدائشی طور پر ہمیں مل گئے ماں باپ کے بیٹے. اصل رشتہ تو ہمارا ماں اور باپ سے تھا, لیکن ماں اور باپ کے طفیل میں کچھ رشتے ہمیں ملے, یعنی جو ماں کے اور بیٹے تھے وہ ہمارے بھائی کہلائے, جو ماں کی اور بیٹیاں تھیں وہ ہماری بہنیں کہلائی, ہے نا. یہ تو ہمیں پیدائشی طور پر ملا. ایمان کے رشتے کے ساتھ بھی کئی رشتے ہمارے آ کے ملے. ایمان قبول کرتے ہی, ایمان میں داخل ہوتے ہی آپ کو مومن بھائی ملے. ایمان میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے یہ بھائی آپ کے تھے نہیں تھے؟ جب آپ مسلمان نہیں تھے تو یہ مسلمان بھائی آپ کے مسلمان بھائی نہیں تھے, یہ مومن بھائی آپ کے مومن بھائی نہیں تھے. جب آپ نے ایمان قبول کیا تو یہ سارے کے سارے جو مومن تھے وہ آپ کے بھائی ہو گئے. یہ ایمان کے طفیل میں ملے ہیں. ابھی فلسفے کی بحث میں مجھے نہیں جانا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کا دوست بن جاتا ہے تھوڑی دیر میں, اور کوئی شخص کسی شخص کا دوست بن ہی نہیں پاتا. اس بحث میں مجھے نہیں جانا ہے. اور عرفا کچھ اور جواب دیتے ہیں اس کا, فلاسفہ کچھ اور جواب دیتے ہیں. فلاسفہ کا صاف صاف کہنا یہ ہے کہ بھائی السنخیت علت الانضمام, سنخیت علت انضمام ہے. کبوتر با کبوتر, باز با باز, کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز, وہ کہتے ہیں کہ فکر دونوں کی ملتی ہے لہذا دوست بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں, ایک ہمارے دوست ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں بالکل وہ آپ کے جیسے. ایک صاحب یہاں رہتے ہیں وہ بالکل آپ کے جیسے, آپ ہی کے بھائی لگتے ہیں. کیا وہ آپ کے بھائی ہیں؟ کیوں بھائی لگتے ہیں؟ اور پھر ایک بھائی ہوتا ہے, سگا بھائی ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں یہ آپ کے سگے بھائی ہیں. ہاں سگے بھائی. کیا لگتے تو نہیں سگے بھائی ہیں مگر لگتے نہیں. مطلب آپ کا مزاج الگ ہے, ان کا مزاج الگ ہے, آپ کو سگے بھائی ہیں کہاں ہے, مگر ساتھ میں پرورش نہیں ہوئی. ہم کہیں اور بڑے ہوئے, یہ کہیں اور بڑے ہوئے, یہ الگ ماحول میں بڑے ہوئے, ہم کہیں الگ. اب ملتا نہیں ہے مزاج اور باتیں, لیکن ہے تو سگے. تو کیا ہوا, مزاج اگر مل جائے تو سگے نہ ہوتے ہوئے بھی سگے معلوم ہوتے ہیں, اور اگر مزاج نہ ملے تو سگے ہوتے ہوئے بھی سگے نہیں معلوم ہوتے, مل جائے تو نہ ہوتے ہوئے بھی لگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج علت انضمام ہے. ہم مزاجی, ہم فکری, ہم فکری. ایمان کی دوستی. ابو لہب کون تھا؟ یہ آپ کے چچا ہیں. ہاں چچا ہیں, لگتے تو نہیں ہیں, لگتے تو نہیں. اب کہیں گے کہ یہ سلمان آپ کے بھائی ہیں؟ ہاں میرے بھائی ہیں. نہیں بھائی نہیں ہیں مگر لگتے تو بھائی ہیں. تو یہ نہیں ہوگی کیوں بھائی لگ رہے ہیں, وہ ہوگے کیوں نہیں لگ رہے ہیں, اس لیے کہ وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں. اسی کو کہتے ہیں, دو باتیں ہیں آپ نے سنی ہوگی, ایک ہے آل ایک ہے اہل. آپ سادات ہیں, آپ آل میں سے ہیں, ان کی آل ہے. ہم اہل بیت میں سے, اہل بیت نہیں ہیں آپ. آل بیت اور ہوتے ہیں, اہل بیت اور ہوتے ہیں. آل بیت اور ہیں, اہل بیت اور. لوگ آل کی تو قدر کرتے ہیں لیکن اہل کی قدر نہیں کرتے, جبکہ آل ڈوب جاتی ہے اہل نہیں ڈوبتی. جو اہل ہوتا ہے وہ نہیں ڈوبتا, جو آل ہوتی ہے اللہ اس کو ڈوبا دیتا. کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے اہل کو ڈوبایا ہوا ایسا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے, جناب نوح کہہ رہے ہیں, ابھی بات تو میں تمام کروں, جناب نوح کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, جیسا ابھی میں نے بتایا یہ میرے بھائی ہیں. تو میں نے کیا کہا آپ سے, لگتے نہیں ہیں. یعنی نہیں ہے وہ حقیقت میں, لگتے نہیں ہیں وہ بھائی. اسی طرح سے جناب نوح نے کہا ان ابنی من اہلی, دو دعوے کیے جناب نوح نے,
انبنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل سے، یہ میرا اپنا بیٹا ہے، یعنی کہا انہوں نے یہ میرا اپنا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے میرا اپنا بیٹا ہے، دو کہا انہوں، میرا ہے میرے اہل سے ہے. تو کہا تمہارا بیٹا تو ہے مگر تمہارے اہل سے نہیں ہے، میرا بیٹا ہے. تو کہا لگتا نہیں ہے تمہارا بیٹا، ہم تو نہیں سمجھتے تمہارا بیٹا ہے، کہ تمہارا مزاج الگ ہے اس کا مزاج الگ ہے، تمہارا عقیدہ الگ ہے اس کا عقیدہ الگ ہے، تمہارا نظریہ الگ ہے اس کا نظریہ الگ ہے، اور بنوائے اپنے، تمہارا نظریہ الگ ہے اس کا نظریہ الگ ہے، تمہارا خیال الگ ہے اس کا خیال الگ ہے، وہ تمہارا بیٹا ہوگا تمہارا بیٹا، لیکن ہم نہیں سمجھتے. نبنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل سے ہے. تو قرآن نے کہا لیسا من اہلی، یہ نہیں کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے، اگر بیٹا ہوتا تو بچا لیتے، چونکہ بیٹا نہیں ہے اس لیے ہم نہیں بچا رہے. یہ نہیں کہا بیٹا تو ہوگا لیکن ہم بچائیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ نہیں طے کیا ہے کہ نبی کی ہر اولاد کو بچائیں، ہم نے یہ تمہیں ضمانت نہیں دی ہے کہ تمہاری اولاد کو بچائیں گے، تمہارے بیٹوں کو بچائیں گے، تمہاری بیٹیوں کو بچائیں گے، تمہارے اہل کو بچائیں گے، تمہاری اہلیہ کو بچائیں گے، یہ ہم نے طے نہیں کیا ہے. تمہاری اہلیہ ہوگی لیکن جائے گی جہنم میں، ہوگی تمہاری اہلیہ لیکن جائے گی جہنم میں، ہوگا تمہارا بیٹا مگر جائے گا جہنم میں، لیکن اگر تمہارا اہل ہو تو وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جا سکتا. تو کہا لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے نوح، کہ تم کہہ رہے ہو ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل سے ہے. کہا نہیں، بیٹا ہے اہل سے نہیں ہے، لیسا من اہلک، تمہارے اہل سے نہیں ہے. یہ جناب نوح کی توہین نہیں ہے، عظمت نوح کو بتایا جا رہا، تم کہاں وہ کہاں. صلوات پڑھے محمد والے،
اللهم صل علی محمد.
بات کو تمام کروں کہ ہر نبی کو اللہ نے آل دیا ہے، لیکن ہمارے نبی کو آل کے ساتھ اہل بھی بنا.
اللهم صل علی محمد والے محمد.
آدم کو آل دیا، نوح کو آل دیا، سب کو آل دیا، لیکن ہمارے نبی کو صرف آل نہیں دیا، آل بیت کو اہل بیت بنا دیا، اہل بیت بنایا. اہل بیت کے لیے کہا گیا کہ اہل بیت کو نجاست سے دور رکھا گیا، آل بیت کو نہیں. آل بیت کو محفوظ رکھنا اللہ نے جو ہے طے نہیں کیا، اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جو تمہارا اہل ہوگا ہم اس کو پاک قرار دیں گے. تو جناب سلمان آل میں سے نہیں ہے لیکن اہل میں سے ہے. السلمان من اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ سلمان کا کردار ہمارے کردار سے ملتا ہوا. فخر رازی کہتا ہے کہ اہل اسے کہتے ہیں جس کا کردار نبی کے کردار سے ملے. تو اب نبی کے کردار سے جس کا کردار ملے وہ اہل ہے. تو آپ سلمان کو اہل بنا رہے ہیں، تو پھر علی کا کردار کس کے کردار سے ملتا ہے؟ علی رسول اللہ کے بیٹے ہیں، پھر اہل کیسے ہو گئے؟ اہل رشتوں سے نہیں ہوتے، کردار سے ہوتے ہیں، کردار سے ہوتے ہیں. اور جب کردار ملنے لگتا ہے تو بیٹی کے بیٹے اپنے بیٹے بن جاتے ہیں، پھر بیٹی کے بیٹے. نواز ہے رسول کہنا غلط ہے، فرزند رسول کہنا صحیح ہے. کتنا بھی فاصلہ دور ہو جائے، اہلیت کیا کرتی ہے؟ وہ آل کو نزدیک کر دیتی ہے، کیونکہ دور والے کردار کی وجہ سے قریب آ جاتے ہیں. تو قریب والے کیوں نہ قریب آئے؟ جو پہلے سے قریب ہے، جو پہلے سے نسل میں ہے، وہ تو اہل بنتے ہی پہلے قریب آ جانا چاہیے. پھر یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ کتنی نسل کے بعد آئے ہیں. ارے جب آپ سے کہا جاتا ہے بھئی یہ امام خمینی در حقیقت امام زادے ہیں, آپ کہتے ہیں کتنی نسل کے بعد ہے بھئی, دیکھو کردار ملتا ہے یا نہیں ملتا. جب کردار ملتا ہے تو پھر یہ مت کہو کہ امام زادے ہیں یا نہیں ہیں. کتنے امام زادے ہیں جو صرف امام زادے ہیں, آپ چاہے ان کا کردار ملے نہ ملے لیکن آپ ان کی زیارت پر جاتے ہیں. تو بعض ایسے ہیں جن کو خارج کر دیا گیا ہے اہل نہ ہونے کی وجہ سے, اور جو اہل تھے انہیں داخل کر لیا گیا ہے اہل ہونے کی بنیاد پہ. تو بعض رسیدہ نے کہا انما المؤمنون, مومنین آپس میں اخوان الگ ہے, اخوان المسلمین آپ نے سنا, اخوان کہتے ہیں عربی میں بھائی بھائی کو, لیکن اخوا کہتے ہیں سگے بھائی کو. تو قرآن نے کہا انما المؤمنون الاخوان, کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں, جیسا کہ ہم سارے مقررین سارے لوگ کہتے ہیں مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہیں, کہنا غلط ہے. مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہیں, بھائی بھائی نہیں, غیریت نہیں ہے, ہم راز ہیں, ہم فکر ہیں, ہم نظریہ ہیں. بات کو آگے بڑھا کے میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے یہ تلاوت کا شرف حاصل کر لوں. اس کے بعد کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, تفسیر میں نہیں جانا ہے آج, صرف اشارے کرتے ہوئے بس تھوڑی دیر میں آپ کی زحمت تمام, میں صرف ترجمہ کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. دیکھیے اختلافات کہاں سے, ایک قوم کے ہونے کے باوجود گروہوں میں جو بڑھ جاتے ہیں, بڑھنے کے بعد ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق اڑاتا ہے. سو مومنین ہیں, ایسا نہیں کہ مومنین نہیں, مومنین میں گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں. ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انما المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, لا یسخر قوم من قوم, کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو. لا یذکر قوم من قوم عسى یکون خیرا منہم. اور جب مذاق اڑانے کی بات آتی ہے تو صرف مرد نہیں مردوں کا مذاق اڑاتے ہیں, بلکہ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں, اور شاید مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے پھر ان کا بھی ذکر کیا, ولا نساء من نساء, اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے. عسى یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے کہ تم عورتیں جن خواتین کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ تم سے بہتر ہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, دیکھو ایک دوسرے کی ملامت مت کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد مت کرو. برے القاب سے یاد مت کرو, کسی کا مذاق مت کرو. مذاق اڑانا در حقیقت اس کی شخصیت کو گرا دینا. آپ تھپڑ مار دیے ہوتے لیکن یہ بات نہ کہے ہوتے, ایسا مذاق میرا نہ اڑائے ہوتے. ضرب اللسان اشد من ضرب السيف, اس لیے کہ زبان کا وار تلوار کے وار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. تلوار کا وار تھوڑی دیر میں مندمل ہو جاتا ہے لیکن دل پہ لگا ہوا وار مندمل نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں ضرب اللسان اشد من ضرب السيف, کہ مذاق نہ اڑاؤ اور کسی کی ملامت مت کرو, کسی کو برے القاب سے یاد مت کرو. ولا تنابزوا بالالقاب, ایسا اسم الفسوق بعد الایمان, اس لیے کہ ایمان کے بعد فسق کا لفظ ہی نہیں جچتا. جب آپ نے مومن کہہ دیا تو آپ اسے فاسق نہیں بنا سکتے. ایسا اسم الفسوق بعد الایمان, مومن ہے یا نہیں, مومن ہے یعنی ساری خوبیوں کا مطلب. ایک طرف تو آپ کہہ رہے مومن ہے, اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ خرابی, یا مومن ہے یا نہیں ہے. ایسا اسم الفسوق بعد الایمان, ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون, اب جو توبہ نہیں کرے گا اپنی ضد پر باقی رہے گا وہ ظالمین میں سے قرار پائے گا. کہ انسان توبہ کرے, اگر غلطی ہوئی ہے تو توبہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا, اس کے بعد کی فوری آیت میں صرف ترجمہ کروں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت ساری بدگمانیوں سے بچو, کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد بدگمانیاں ہیں. اختلافات کی جو بنیاد ہے وہ بدگمانیاں ہیں، توقعات ہیں. جب توقع ہی اڑ گئی غالب، کیوں کسی کا اکیلا کرے گا؟ گمان، بدگمانیاں ہوتی، شاید ایسا ہوا ہوگا، شاید ویسا ہو گیا ہوگا. اب نہیں آئے تو نہیں آئے، میں نہیں آئے، لیکن شاید اسی لیے نہیں آئے ہوں گے، شاید اس وجہ سے نہیں آئے ہوں گے. سو بدگمانیاں. اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. ان بعض الظن اثم، آپ کا ایک گیس لگا رہے ہیں، میں کہہ نہیں رہا ہوں، میں گیس لگا رہا ہوں، میں گمان کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن یہ سارے ایسا ہوا ہوگا، بعض ایسا ہوا ہوگا کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ میں شامل ہو جاتی. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو. یہ کہاں جا رہے ہیں ذرا معلوم تو کریے کہ کہاں جا رہے ہیں. اب یہاں سے نکلے تو ہیں حسینیہ سے، بغل ہی میں کلب ہے، دیکھیں یہ کلب میں تو نہیں چلے جا رہے ہیں، جا تو ادھر ہی رہے ہیں، جا تو ادھر ہی رہے ہیں، ذرا دیکھو کہ ادھر تو نہیں جاتے. تجسس کرو، ٹوہ میں لگے رہو، ان کی پیچھے پیچھے لگے رہو، دیکھو کیا کرتے. کتنے لوگ ہمارے شہر میں بیٹھے رہتے ہیں خالی لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، آپ کو کیا لینا دینا ہے، لیکن بس ٹوہ میں لگے. ولا تجسسوا، تجسس مت کرو. گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، ارے چھلانگ مار کے گئے خلیفہ ان کو. آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ چھلانگ تجسس کرتے ہوئے آپ جو ہے گھر کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹھے ہوئے ہیں تو جب چار جوان بیٹھے ہوئے ہیں تو شراب تو چلی رہی ہوگی، دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوں گے، جھانک کے تو دیکھتے. قرآن کہہ رہا ولا تجسسوا، تجسس مت کرو. اور ولا یبتغ بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. غیبت اور تہمت میں بڑا فرق ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی میری غیبت کر لیجیے آپ لوگ، لیکن تہمت مت لگائیے. غیبت کر لیجیے مطلب یہ کہ اگر ہم نے تنہائی میں واقعی اگر کچھ کیا ہے تو آپ اس کو بیان کر دیجیے، لیکن تہمت مت لگائیے. تہمت کا مطلب یہ کہ کیا ہی نہیں ہے مگر کہہ رہے کہ انہوں نے یہ کیا. اگر کیا ہے وہ بیان کر دیں تو غیبت ہے، اور کیا ہی نہیں ہے اور کہتے تو اس کا مطلب یہ تو اور خطرناک بات ہوئی. غیبت میں کیا ہے کہ وہ کر رہا ہے اور آپ نے ذکر کر دیا، لیکن تہمت میں یہ کہ کر ہی نہیں رہا ہے بیچارہ اور آپ نے اس کے اوپر تہمت لگا. تو کسی کے غیاب میں اس کی برائی کرنا غیبت مانا جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے تم پسند کرتے ہو کہ کسی بھائی کا گوشت کھاؤ، مردار بھائی کا گوشت کھاؤ، پسند کرتے ہو. ایحبو احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتمو، تو تم کراہیت محسوس کرو گے. فتقوا اللہ، بس تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب رحیم، کہ اللہ جو ہے بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اگر غیبت ہو گئی ہے تو توبہ کرو. تو یہ ہے قرآن کی تعلیمات. اس میں بہت سارے نکات ہیں، جیسا کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایک آیت پر پوری ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے، پورا عشرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. کہ تجسم اعمال کا لفظ بھی اس کے اندر آیا ہے کہ دیکھنے میں وہ غیبت ہے، حقیقی اس کا جو ہے شکل جو ہے وہ حقیقی شکل جو ہے مردار کا گوشت ہے. تو یہ حقیقی شکلیں جسے کہتے ہیں برزخ کی نگاہیں، یہ سب ماہ رمضان کے موضوعات ہیں انشاءاللہ. تو یہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریے، کتابیں اور دوسرے جو ہے تقاریر جو ہیں اس کو پڑھیں سنیں. اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہے، تیزی سے آگے بڑھو. اب یہ آیت جو ہے وہ اس سورے میں ایک ہی خطاب ہے جو یا ایھا الناس تھے، جو آپ کی سنی ہوئی آیت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس پر پچھلے لوگ پڑھ چکے. یا ایھا الناس، لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، اب ایمان والوں سے نہیں، یہ تو ساری ایمان والوں سے گفتگو ہو رہی تھی، مومنین سے گفتگو ہو رہی تھی، اب سارے انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. تمام انسانوں، یعنی آپ مومنین بھائی بھائی نہیں ہیں، سارے انسان واقعی سگے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں. ایک ماں ایک باپ کی اولادی کو تو سگے بھائی کہا جاتا ہے، اور کیا. تو سب کی ماں ایک ہے، سب کا باپ ایک ہے. من ذکر و انثی، ایک ماں اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ داستان یہ ہوئی کہ پھر تم کو تقسیم کر دیا گیا. تم جہاں جہاں بھی ہو تمہارے ہی بھائی ہیں، جہاں جہاں تم دیکھتے جاؤ گے. کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، سبھی رشتے دار ہیں آپس میں، بچھڑ گئے ہیں بس. اور اللہ نے جو ہے الگ الگ کیا ہے. کیوں؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا، مختلف قوموں میں بانٹ دیا. کیوں ایسا کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. سب ایک شکلوں کے ہوتے تو پہچان سکتے. اب کہنے گے ارے وہ لمبا شخص، وہ ناٹا شخص، وہ موٹا، وہ دبلا، یہ سب بنایا. ارے وہ وہاں رہنے والا، ارے یہ یہاں رہنے والا. یہ سب شناخت کے لیے ہیں. اگر سب ایک جیسے ہوتے، سب کی طاقت ایک جیسا ہوتا، سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، سب کا رنگ ایک جیسا ہوتا، سب ایک قبیلے کے ہوتے، پہچانتے کیسے ایک دوسرے کو؟ تعارف ہو، تاکہ تم پہچانے جاؤ. لیکن یہ فخر و مباحات کے لیے نہیں ہے کہ ہم وہاں رہتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم یورپ میں رہتے ہیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں. یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ قبیلوں میں تو ہم بڑے خاندان کے ہیں، ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم شمال والے ہیں، تم جنوب والے ہو، ہم اونچے خاندان کے ہیں، تم نیچے خاندان کے ہو، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، تم فلاں قبیلے. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب ہم نے جو کیا ہے وہ تعارف کے لیے کیا ہے، فخر و مباحات کے لیے نہیں کیا ہے. اب فخر کس پہ کرنا ہے؟ اب تم میں افضل کون ہوگا، بہتر کون ہوگا؟ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب تم میں محترم وہ ہے، مکرم وہ ہے جس کے پاس تقویٰ. فضیلت کا معیار قرب الہی ہے، فضیلت کا معیار اخلاق ہے، فضیلت کا معیار کردار ہے، فضیلت کا معیار انسانی صفات ہے، علم ہے، حکمت ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
آپ نے فرمایا قبیلے، قبیلے کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ کہ جو مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں اس کو قبیلے، جو ایک جیسا نظر نہ ہو، یا جو ہم نے قبیلے بنائے مغل، سید، اس طرح کے، کیا قبیلے؟
ہر قسم کا جو ہے قبیلہ ہوتا ہے، کہ جنہوں نے کسی بنیاد کو، ایک بنیاد کو بنا کر، کسی ایک اس کو بنا کر، ایک جو ہے اس کے تحت جو بھی لوگ آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ اس علاقے میں رہنے والے نے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں ایک اس کے ہیں، ہم لوگ جو ہیں یہ جتنے اس ایریے میں رہتے ہیں یہ سب ہم لوگ گویا جو ہے ایک قبیلے کے لوگ. یہ جو ہے آپس کے ایگریمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. یا جو ہے سب نے ایک بنا لیا ہے اپنی طرف سے کہ بھائی یہ نسل والے لوگ، بنا کی اولاد کے لوگ جتنے بھی ہوں گے وہ لوگ جو ہے ایک قبیلے کے مانے جائیں گے. کسی کو جو ہے آپ نے ایک فرد چن لیا، بنا لیا کہ فلاں شیخ صاحب خاندان کے کسی ایک فرد کو پکڑ لیا، ان کی جو اولاد ہوگی وہ ایک قبیلے کی ہے نا. اب مثال کے طور پہ نسلیں ہیں، خاندان میں کئی اجداد ہیں، اجداد میں سے ایک جد کو آپ نے پکڑ لیا کہ اس جد کے جو لوگ ہوں گے، جیسا مثال کے طور پہ خاندان بنی امیہ ہیں، تو انہوں نے ایک جد کو پکڑ لیا کہ اس جد کی جو ہماری اولاد ہے وہ. اب دوسرا قبیلہ کہتا ہے کہ ہاشم کی جو اولاد ہوگی وہ بنی ہاشم کہلائے، امیہ کی جو اولاد ہوگی وہ بنی امیہ کہلائے. یعنی کسی ایک کو جو ہے آپ نے پکڑ لیا ہے خاندان میں سے, اس کے بعد میں کہا کہ یہ جو لوگ ہوں گے وہ ایک قبیلہ مانا جائے. کبھی یہ بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, کبھی عرب میں جو ہے اس بنیاد کے اوپر ہوتا تھا کہ بھائی ایک ایگریمنٹ ہو جاتا تھا کہ بھائی کدھر والے لوگ, اس ایریے والے لوگ اوس و خزرج کے قبیلے تھے مدینے میں, کہ یہ لوگ جو ہے ایک قبیلے کے, اور وہ لوگ آپس میں جو ہے اپنے کو محرم سمجھتے تھے, اپنے کو بھائی بہن سمجھتے تھے, ایک قبیلے کے لوگ. جیسا شمر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے کی ہیں, ان کی ماں ہمارے قبیلے کی, ہمارے قبیلے کی یعنی ہماری بہن لگتی ہے, ایسا ایک قبیلہ. بہرحال تو یہ اس لیے بنایا گیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے کہ وہ فلاں قبیلے سے ہیں, یہ فلاں خاندان سے ہیں, وہ فلاں جو ہے نا قوم سے ہیں, وہ فلاں مقام کے رہنے والے. یہ تعارف کے لیے ہے, فضیلتوں کے لیے نہیں ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. اگر تم اللہ و رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ. اور کہا کہ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا, یہ دوسرا بھی آیت ہے کہ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا, ایک گروہ آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے. یہ بھی آیت آپ کی سنی ہوئی ہے, یہ بھی اسی سورے کی ہے, سورے حضرت. یہ گروہ آگے کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے. قرآن کہہ رہا ہے اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان ہی نہیں لائے. یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایمان لائے. مثال کے طور پہ ہم سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں, مسلمان. پھر اگر ہم پوچھے کہ اور کیا ہے آپ لوگ, ہم مومن ہیں. اور کیا ہے آپ, ہم متقی لوگ ہیں. اور کیا ہے آپ, ہم جنتی لوگ. تو یہ سب آپ ہی کہہ رہے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اس لیے مسلمان کہہ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں اس لیے مومن کہہ رہے ہیں. اگر کوئی فرض کیجئے اور آگے کا سمجھ رہا ہے, کوئی اپنے کو متقی سمجھ رہا ہے تو کہتا میں متقی بھی ہوں, کوئی اپنے کو مجلس پہ پہنچ کے کہہ رہا میں عزادار بھی ہوں, کبھی ایک آدھ مرتبہ نماز پڑھ لیا کہ میں نمازی بھی ہوں, سال میں کا روزہ بھی لے لیا میں گزردار ہوں. تو اپنے آپ کو سمجھ لیا کسی کا میں جنتی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا, آپ کی کوئی تائید بھی کر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں, آپ کے اسلام پہ مہر لگی ہوئی ہے کہ آپ مسلمان ہیں. سند کیا ہے, اللہ نے قبول کیا ہے آپ کو. سب کے سب آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. آپ کون ہیں, اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ ہونا ایک بہت بڑی ڈگری ہے, اس سے بڑی کوئی ڈگری ہی نہیں ہے. یہ ڈگری تو نبوت و رسالت سے بھی بلند ہے, مگر اس کا دعویٰ ہر انسان کرتا ہے میں بندہ ہوں, میں بندہ ہوں, میں بندہ ہوں. اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے تو کسی کو بھی نہیں کہا کہ یہ میرے بندے ہیں. اللہ اگر کسی بندے کو اپنا بندہ کہتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے, وہ سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی ہے ہی
نہیں.
ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم گروہ ہیں یا قبیلے ہیں, ہمیں کیا قبیلے میں لیا جائے گا یا گروہ میں لیا جائے گا؟
گروہ ہے,
ہم گروہ
گروہ ہے, مومن
قبیلے نہیں ہیں.
انجمن انجمن اسلامی ہے, ملیشیا ہے. آپ لوگ سلوان پڑھے تو ایک انجمن ہے مومنین, ایک گروہ ہے جو ہم فکر ہیں. تو اب یہاں سے کئی بحثیں نکلتے ہیں, میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں ابھی. اب سوال میں کئی سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی اب سوائے ذات مصطفیٰ کے قرآن نے کسی کو اور کسی اور کو بھی اگر کہا ہے تو ابدنا کہاں ہے؟ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کا ذکر کرو. وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ عِبَادَنَا أَيُّوبَ. ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ایوب کا ذکر کرو. ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ابراہیم کا ذکر کرو. میرے بندے کا ذکر کرو تو کس کہاں ذہن جائے گا؟ کون سے بندے؟ تو سب کہنے کے میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اللہ نے کہا اگر میں کہوں صرف بندہ تو تمہارا ذہن کہیں نہیں جانا چاہیے. اگر بندہ ہے تو سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو رب مت کہو. رب اگر مطلق کہو گے تو سوائے ذات اللہ کے کوئی اور مراد نہیں ہوگا. اسی طرح سے کسی کو بھی بندہ مت کہو, اس لیے کہ صرف بندہ کہو گے تو ذات مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. اسرا بعبدی ہی, وہ اپنے بندے کو لے گیا. تو مت پوچھئے کون سے بندے کو لے گیا, اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کس بندے کو لے گیا. ہر کوئی کہے میں بھی تو بندہ ہوں, میرے ہی ذکر ہوا ہے, نہیں کہہ سکتا. بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, قالت الاعراب, اعراب نے کہا ہم ایمان لائے, ان سے کہو قل لم تؤمنوا, تم ایمان ہی نہیں لائے. تمہارا یہ خیال ہے, تمہارا یہ گمان ہے. تو اپنے آپ کو جنتی کہہ لینے سے, سمجھ لینے سے کوئی جنتی نہیں ہو جاتا, کوئی اپنے کو مومن سمجھ لینے سے مومن نہیں ہو جاتا, بلکہ مومن بننا پڑتا ہے. جنتی سمجھ لینے سے جنتی نہیں ہو جاتا, جنتی بننا پڑتا ہے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے مسلمان ہوتا نہیں ہے, مسلمان بننا پڑتا ہے, بننا پڑتا ہے. قل لم تؤمنوا, تم ایمان ہی نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا, اگر کہنا ہی ہے تو کہہ دو کہ ہم اسلام لائے, اس لیے کہ اسلام میں گنجائش ہے. ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو زیدان گرامی یہ قرآن مجید کی آیت ہے, بس ایک دو اور آیت ہے اس کے بعد زیادہ تر. اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے حقیقت میں پھر مومن کو. اب سوال پیدا ہوگا نا کہ کوئی مومن اصل میں ہے کون, مومن اصل میں ہے کون, کسے مومن کہتے ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. کل بھی یہ بات نکلی تھی نا کہ یہ لوگ مومن تھے یا نہیں تھے, یہ لوگ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. تو جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کے اوپر آپ شک کر ہی نہیں سکتے. شک اگر آپ کو کرنا ہے تو فتح مکہ کے بعد والوں پہ کیجئے, فتح مکہ کے سے پہلے والوں کے بارے میں آپ کے گمان ہی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے. لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان لائے تو ایمان کے اوپر باقی بھی رہے یا نہیں, یہ مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی ایمان لے آئے تو پھر وہ مرے گا بھی ایمان پر, یہ ضروری نہیں ہے. ایمان لے آنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ایمان پر موت بھی واقع ہو. ہو سکتا ہے انسان پکا مومن بن جائے, قربانیاں بھی دے, اس کے بیٹے بھی ہو سکتا ہے شہید ہو جائیں, وہ بھی ہو سکتا ہے زخمی ہو جائے, لیکن بعد میں قربانیاں دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پلٹ جائے اپنے گناہ, ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اصل میں مومن کون ہے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا, پھر اس کے بعد شک بھی نہ کرے. ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر شک بھی نہ کرے, اس لیے کہ شک ایمان کا جز نہیں ہے. شک کیا یعنی کفر اختیار کر لیا. تو کتنے ایسے ایمان لانے والے تھے جو مکے میں تو ایمان لے آئے تھے, مدینے میں آ کے شک کرنے لگے, مدینے میں آ کے شک کرنے لگے. تو ان کو کبھی اللہ کی ذات پہ شک ہوا, کبھی رسول اللہ کی ذات پہ شک ہوا, کبھی قرآن کی ذات پہ شک ہوا. تو یہ شک کرتے رہے, جب شک کیا تو پھر مومن کہاں رہے؟ شک کیا یہی وجہ ہے کہ جو جنہوں نے شک کیا پھر وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے, ان کے قدم میدان میں ٹک نہ سکے, پھر وہ میدانوں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے. بھاگے کیوں؟ اس لیے کہ شک تھا, اگر یقین ہوتا تو ڈٹے رہتے. اس لیے کہ یقین والے کہتے ہیں کہ ہم جی گئے تو غازی, مر گئے تو شہید. صلوات پڑھے محمد. حقیقت میں مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا, پھر اس کے بعد شک بھی نہ کرے. ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون, اور اس کے بعد وہ جہاد کرے اپنے اموال کے ذریعے سے, اپنے نفوس کے ذریعے سے جہاد کرے. ان کے جہاد صرف جو ہے وہ میدان کا جہاد نہیں ہوتا, جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے. جہاد پر اللہ کی راہ میں کوشش کرے. جاہدوا باموالہم, اپنے اموال کے ذریعے سے, اپنے نفوس کے ذریعے سے جہاد کرے. اولئک هم الصادقون, حقیقت میں وہی سچے. بس اسی آیت پہ ہم گفتگو کو تمام کر دیں. دو آیتیں اور ہیں, ان کو جو ہے یا تو ترجمہ کریں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ترجمہ کریں, آپ دیکھ لیں بعد میں کہ یہ بس آخری کی ایک دو آیتیں اور ایک سورہ تمام ہے. تو اسی آیت میں ہم گفتگو کو تمام کر دیں کہ جو لوگ حقیقت میں ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو شک نہ کریں اور اللہ و رسول کی راہ میں جہاد کریں, اپنے اموال و انفس کے ذریعے سے. وہ لوگ حقیقت میں جو ہے سچے مومن ہیں اور سچے حقدار ہیں یہ کہنے کے کہ بھئی ہم مومن ہیں اس لیے کہ ہم نے جہاد کیا ہے اللہ کی راہ. جس وقت دیکھیے جہاد کی صورتحال پیدا ہو جائے, اس وقت اگر کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رسول بلا رہا ہے اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, بہانے بازی کر رہا ہے, نمازیں تو پڑھ رہا ہے, روزے تو رہ رہا ہے. اس وقت جہاد کے وقت میں جہاد واجب ہو جاتا ہے. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت وہ چیز کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب اس وقت جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے اے میرے دوست مجھے ضرورت ہے تمہاری, میرے ساتھ چلو کربلا, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھوڑے دے سکتا ہوں آپ کو, میں اپنا مال دے سکتا ہوں آپ کو, لیکن میں خود نہیں آ سکتا. امام نے کہا اپنے گھوڑے اپنے پاس رکھیے, اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیے, مجھے نہ آپ کی دولت کی ضرورت ہے نہ آپ کی گھوڑوں کی ضرورت ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ خود آئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاد واجب ہو جاتا ہے, اور جہاد واجب کفائی ہے, لیکن واجب کفائی اس وقت واجب کفائی ہے جب کفایت ہو جائے, اتنے لوگ آ جائیں کہ اب ضرورت نہ پڑے, تو سب کے لیے واجب کفائی ہے, ورنہ کوئی نہ آئے تو سب کے لیے واجب ہے. واجب کفائی در حقیقت واجب عینی ہوتی ہے, اگر کوئی نہ آئے تو سب پر واجب ہے, اور کچھ لوگ آ کے جبھے پہ آ کے پور کر دیں جبھے کو تو پھر دوسرے لوگوں پہ سے ثابت ہو جاتا ہے. ابھی امام حسین کہہ رہے تھے کہ ابھی گنجائش ہے آنے کی, آنا جو چاہتے ہیں وہ آ جائیں, ابھی گنجائش ہے, لیکن نہیں آئے, نہیں آنے والے. تو جہاد نہیں کیا اموال و انفس کے ذریعے سے, پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچے ہوں گے؟ رضوان گرامی, یہی ہر روز آپ کے سامنے اسی داستان کربلا کو, اسی واقعات کربلا کو, ان حقائق کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, تاکہ جس طرح سے قرآن کو زندہ رکھا گیا ہے اسی طرح کربلا کو زندہ رکھا. جیسے بار بار ہم قرآن پڑھتے ہیں, کیوں قرآن پڑھتے ہیں بار بار, کیوں واقعات قرآن کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں؟ سورہ یوسف بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ سورہ یونس کو بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ سورہ ابراہیم کو بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے برتیں ہیں, اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے نمونے عمل ہیں, اس کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے سبق ہے. اسی طرح سے کربلا کے واقعات کو بار بار ہم کیوں سنتے ہیں؟ صرف سننے کے لیے نہیں سنتے بلکہ کربلا کے ہر واقعے میں ہمارے لیے درس ہے. کئی زندگیاں ہیں, ہر زندگی ہمارے لیے درس ہے, اور دشمنوں کی جتنی بھی واقعات تھے وہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ کیسے ہوا دوست کیسے دشمن بن گئے, جو غیر تھے وہ کیسے اپنے بن گئے. کل تک جو عیسائی تھا وہب قلبی, امام سے ایک ملاقات ہوتی ہی وہ مذہب بدل دیتا ہے اور امام کے ساتھ آ جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے کہ زہر قین جو ملنا نہیں چاہتے ہیں اپنے خیموں کو امام حسین کے خیموں سے دور دور نصب کرتے ہیں, لیکن پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ہی ملاقات میں زہر بن جاتے ہیں؟ اور پھر یہ کیسے ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے کل سنا کہ وہ شخص جو امام حسین کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں حسین کے خلاف جنگ لڑوں گا, لیکن وہ امام حسین کے مقابلے میں آ جاتا ہے, جو سارے خاندان اہل بیت سے واقف ہے, یعنی جو گویا خاندان کے ایک فرد کی طرح ہے, جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا, یعنی یہی ہمارے ساتھ, یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد ابن ابی وقاص شہر ابی طالب میں رہنے والوں میں سے ہے. تو آپ اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اتنے عرصے سے جانتا ہے, پورے خاندان سے واقف ہے. اب دوسرے لوگ جو آ گئے تھے وہ تو ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے, لیکن یہ لوگ تو جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مصائب میں آپ نے سنا ہوگا, شب روز عاشور کے مصائب میں سنا ہوگا کہ جناب زینب جب تلے زینبیہ پہ پہنچی ہے تو وہاں جناب زینب نے شمر سے نہیں کہا کہ شمر تو میرے بھائی کو کیوں قتل کر رہا ہے, جبکہ قتل تو شمر کر رہا تھا لیکن امر سعد کے حکم سے کر رہا تھا. امر سعد چاہتا تو شمر کو روک سکتا تھا, لیکن امر سعد نے شمر کو نہیں روکا. یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے کہا کہ اگر تم نے روکا نہیں ہے تو تم بھی اس قتل میں برابر کے شریک ہو, کہ تمہارے سامنے یہ ہو رہا ہے اور تم گویا اس سے راضی ہو. اگر مشرق پہ قتل ہو جائے, مغرب کا شخص اس سے راضی ہو جائے, تو پھر اس کا شمار بھی قاتلوں میں ہوگا. آج بھی اگر کوئی شخص کربلا میں نہیں تھا اور اگر وہ کہہ دے کہ قتل حسین پر نعوذ باللہ وہ راضی ہو جائے تو اس کا شمار بھی قاتلوں میں ہوگا. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم کربلا سے دور تھے, لیکن ہم اگر کاش کربلا میں ہوتے تو امام حسین کی نصرت کرتے, لہٰذا ہم دور رہنے کے باوجود بھی امام حسین کے ناصروں میں ہمارا شمار ہوگا, اور ان کا شمار کہ جو راضی ہو گئے قتل حسین سے ان کا شمار قاتلوں میں ہوگا. تو عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے کہ زینب کبریٰ نے جو خطاب کیا, یہ کہہ کے خطاب کیا کہ ابن سعد میرا مانجایا حسین ذبح کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے, تو جانتا ہے کہ فاطمہ کا بیٹا ہے, تو یہ جانتا ہے کہ یعنی یہ مرتضیٰ کا بیٹا ہے, یا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی حسین ذبح کیا جا رہا ہے, اور تو جانتا ہے کہ جس کو ذبح کیا جا رہا ہے, جس گردن پہ خنجر چل رہا ہے, اس گردن کو مصطفیٰ نے چوما ہے, یہ وہ حسین ہے جو آغوش مصطفیٰ کا پروردہ ہے, کیا تم نہیں جانتے؟ یہی جناب زینب کہہ رہی تھی. عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں جینا تو مرنے سے زیادہ مشکل تھا. جو لوگ شہید ہو گئے انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا, جو لوگ دسویں محرم میں عصر عاشور سے پہلے شہید ہو گئے, کیوں یہ لوگ شہید ہو گئے؟ یہ کہتے تھے کہ مولا ہم اپنے سامنے علی اکبر کے سینے پہ برچی نہیں دیکھ سکتے. اصحاب کیوں شہید ہو گئے بیٹے؟ اس لیے کہ اصحاب نے کہا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے مولا, ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ہم آپ کے بعد زندہ رہیں یہ ہم میں ہمت نہیں ہے، یہ کسی میں بھی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ حسین ابن علی کی موجودگی میں شہید ہو گئے، لیکن امام حسین کے بعد جو زندہ رہے ان کے بارے میں آپ کیسے سوچیں گے کہ کیسے انہوں نے دن گزارے ہوں گے؟ شہادت عظمیٰ حسین کے بعد امام زین العابدین یہی کہتے رہے کہ میری مصیبت تو علی اکبر سے بھی زیادہ ہے، میری مصیبت تو قاسم سے بھی زیادہ ہے، قاسم شہید ہو گئے، علی اکبر نثار ہو گئے، لیکن علی زین العابدین، امام زین العابدین نے جب آخری ملاقات ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام سے، تو امام زین العابدین نے یہی کہا تھا جب یہ سنا تھا کہ اب کوئی مردوں میں باقی نہیں رہا، امام زین العابدین نے یہ پوچھا کہ بابا کیا علی اکبر کیا ہوئے؟ تو کہا شہید ہو گئے، پوچھا قاسم کیا ہوئے؟ تو کہا شہید ہو گئے، کہا انہوں محمد کیا ہوئے؟ تو کہا شہید ہو گئے، جب سب کا ذکر سنا تو پوچھا اب کوئی باقی نہیں رہا، تو امام حسین نے کہا بس اتنا سن لو کہ اب مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی زندہ نہیں بچا ہے، تو اب امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں کو ٹیکا، کہا وہ بھی اماں میرا ہتھا تو لائیے، میری تلوار تو لائیے، میرا نہزہ تو لائیے، تو کہا کیوں مانگ رہے ہو بیٹا؟ کہا کہ میں بابا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا، امام حسین نے شانوں کو پکڑ کے کہا مشیت الہیہ کا فیصلہ یہی ہے، تمہارے تم کو اللہ نے اس لیے تمہیں غش میں مبتلا کیا ہے تاکہ تم بار امامت کو سنبھال سکو۔ تو عزیزان گرامی، امام زین العابدین نے وہ منظر دیکھے ہیں جو منظر کسی شہید نے نہیں دیکھے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہر شہید کا ایک وقت معین ہے کہ کون سا شہید کس وقت شہید ہوا، کس موقع پہ شہید ہوا، کس مرحلے پہ شہید ہوا، کس طرح شہید ہوا، سب کی کیفیتوں کا ذکر ہے کہ علی اکبر کیسے شہید ہوئے، تو کہاں پر چیکی آنی لگی، قاسم کیسے شہید ہوئے، عباس کیسے شہید ہوئے، تو سب کا ذکر ملے گا کہ عباس ایسے شہید ہوئے، قاسم ایسے شہید ہوئے، علی اصغر ایسے شہید ہوئے، لیکن کوئی یہ تو پوچھے کہ امام زین العابدین کیسے شہید ہوئے، امام زین العابدین کیسے شہید ہوئے، اس لیے کہ ہر شہید کا ایک وقت معین تھا، لیکن امام زین العابدین کے لیے یہ رہا کہ نیزے کی انیاں مسلسل چبھاتی ہے، گردن کا تو خنجر بن کے مسلسل کاٹتا رہا، اور زنجیر میں جسم جکڑا رہا، اور ماں بہنوں کے ساتھ یہ صدائیں کانوں میں مسلسل گونجتی رہی، حاضری زینب، حاضری مولا آپ کیوں کربلا کو اتنا یاد کر کے روتے ہیں کہ کیا شہیدوں پر اتنا گریا کریں گے آپ؟ امام زین العابدین کہتے ہیں بھائی وہ تیر جو علی اصغر کے گلے پہ لگا تھا ہم اہل بیت کے دلوں میں آج تک پیوستہ ہے، تم نہیں جانتے کہ کس طرح سے میرے بابا حسین کو شہید کیا گیا، ارے جیسے جانور نہیں جمع کیے جاتے ویسے جمع کیا گیا۔ عزیزان گرامی، شہادت امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر کی خدمت میں آ کے ایک شخص نے کہا کہ امام زہر العالمین کا ناقہ نظر نہیں آ رہا ہے, تو امام باقر نے کہا کہ دیکھو تلاش کرو کہیں یہیں پر ہوگا. لوگ ناقے کو تلاش کرتے ہوئے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام زہر العالمین کا ناقہ بار بار اپنے سر کو امام کی مزار پہ پٹک رہا ہے, قبر پہ پٹک رہا ہے اور گریہ کر رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ ہاں اس ناقے کو اتنا کیوں گریہ کر رہا ہے, اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ارے بے زبانی میں بتایا کہ کسی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام زین العابدین نے کوئی ایک مرتبہ بھی اسے مارا ہو, ارے جسے ایک مرتبہ بھی شلاخ نہ لگایا گیا ہو, وہ امام زین العابدین کہ جس نے ناقے پر ایک شلاخ نہ لگایا ہو اس کے جسم پر تازیانے لگائے جاتے رہے, تازیانے لگائے جاتے رہے. یہاں تک کہ شام کے راستے میں امام زین العابدین کا جسم وسيعلم الذين ايهم المنقلبين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم, پروردگار ذکر قلیل مقبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, بچوں سے اولاد کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین کو مستعار فرما, منجی عالم و شدید کے ظہور میں تعجیل فرما, امام کے ناصروں میں شفا فرما. ایک مرتبہ سورہ احمد کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات جو حاضر ہیں, جو غائب ہیں, جنہوں نے ماہ محرم میں جنہوں نے بالخصوص نیاز کا اہتمام کیا تھا, ان کے مومنین کے لیے تمام مومنین و مومنات اور جو لوگ شریک رہے مدارس اعظم میں, پروردگار ان تمام کے مومنین کو یہ درجات کو عالی فرما, عالی سے عالی تر فرما.